حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہاں جو تربیت کا اسلوب تھا، جو انداز تھا، چونکہ غلبہ سلسلہ قادریہ کو تھا، تو وہ علمی انداز میں تھا زیادہ، سلوک علمی کہتے ہیں اس کو، علم کے ذریعے سے اللہ تعالی کی طرف چلنا، عمل سے بھی چلنا ہوتا ہے، علم سے بھی چلنا ہوتا ہے. علم سے چلنے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ، اپنا غور، اپنی فکر، اپنا دھیان، اپنی یاد، علمی مشغلہ اختیار کر کے اللہ تعالی کے ساتھ ادھر اپنا رخ کر لیتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے عمل بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے، عمل کو اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، چونکہ جیسا علم ہوتا ہے ویسے عمل ہوتا ہے، علم عمل کا امام ہے. اس لیے سلسلہ قادریہ کے نام سے جو عام طور پر اسباق ہوتے ہیں اس میں سلوک علمی ہوتا ہے. سلوک علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے اور عقیدوں کے لیے، صفات کے لیے جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس کی طرف جو اللہ نے بلایا ہے بندوں کو، تو مخاطب ہونے سے پہلے کے جو اہل حالات ہیں ان کو بنیاد بنا کے بلایا ہے. شریعت دینے سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ معاملات گنائے اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ سے ڈرو جو تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، تو پیدا کرنا تو شریعت دینے سے پہلے ہوا نا، اپنے خالق ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے مالک ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے رب ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے حاکم ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے محافظ ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے قریب ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنا ساتھ ہونے کو بتا رہے ہیں، تو اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اپنی جو صفات ہیں اللہ پاک کی، ان کے جو نام ہیں، ان کے جو کام ہیں، جو کیا انہوں نے، ان کو بنیاد بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ حق جتاتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، تم میرے محتاج ہو، لہذا میں تم کو جو بول رہا ہوں وہ کرو. تو گویا ترتیب علمی میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندوں کے، یعنی مخلوق کے ربط میں گھسنا، تعلق میں گھسنا، کہ خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ میں ربط کیسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، بولتا، یعنی بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، حفاظت بھی وہی کرتا ہے، رب بھی وہی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے. انہیں چیزوں سے تو ہم کو بندگی کی طرف بلایا جاتا ہے نا. تو یہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنے بارے میں بتائی ہیں ان میں غور و فکر کرنا، اس غور و فکر کرنے میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ اس میں بزی ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ دماغ بزی ہوگا اس میں. اور حدیث نفس جا کے حدیث قلب ہو جاتی ہے. حدیث نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے جی میں باتیں کر لیتے رہنا، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، اپن کرتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. ہم میں سے ہر کوئی حدیث نفس میں مبتلا ہے، یعنی ہر کوئی ہم میں سے اپنی اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے. آپ یہاں سے گھر جانے تک اپنے سے باتیں مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی اس کی عادت ہو گئی کہ دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں حدیث نفس میں مبتلا ہوں. حدیث نفس کہتا ہے خود اپنے جی سے باتیں کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے، اور ان دو رکعت کی نمازوں میں حدیث نفس نہ کرے، اپنے جی سے کوئی بات نہ کرے، جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی. اتنی عادت ہے اپنے کو کہ کوئی دو رکعت نماز حدیث نفس سے خالی ہونا مشکل ہے. اپنے جی میں بات کرنے سے کرتے رہتے اپنے کرتے رہتے، ڈکتے بھی نہیں ہوتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قلب کو حدیث میں نہیں لگایا. حدیث کہتے ہیں بات کو, دل کو باتوں میں نہیں لگایا. دل کی باتیں الگ ہیں. دل کے اندر دل کی خصوصیت توجہ اللہ ہے اصل. نفس کی خصوصیت غفلت عن اللہ ہے. دل کی خصوصیت توجہ اللہ ہے. اسی وجہ سے وہ دل کی غذا ہے. اسی لیے وہ دل کا ذکر ہے. فکر جو ہے وہ دل کا ذکر ہے. زبان کا ذکر زبانی ذکر ہے, اور فکر کرنا اور سوچنا یہ قلب کا ذکر ہے. اور فکر کرنا اور سوچنا یہ دماغ کا کام نہیں ہوتا, یہ دل کا کام ہے. سوچ بوجھ فکر غور. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. قرآن میں غور نہیں کرتے, ان کے دلوں پہ قفل ہے کیا؟ تو مطلب یہ کہ غور کا تعلق دل سے ہے, ورنہ دل پہ قفل ہے. دماغ تو کھلا ہے نا, بول سکتے نا کوئی نہیں. قفل ہے کیا؟ کیا مطلب یہ کہ اگر قفل کھلا ہوا رہتا تو دل کام کرتا تھا, اور وہ غور و فکر ہے. ام لہم قلوب یفقہون بھی. ہاں, مشرکین کے بتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کو آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ یہ بت کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کے دل ہیں جس سے یہ سمجھتے ہیں؟ تو سمجھ کا تعلق دل سے ہے. دماغ کیا کرتا ہے؟ دماغ وزیر ہے دل کا. دل کا حکم لے کے دماغ پلاننگ میں لگ جاتا ہے تو وہ اتنا قریب رکھتا ہے کہ لگتا انہیں کرنا چاہتا. اصل یہ ہے کرنا. ادراک اور فہم دل کا تعلق ہے, دماغ کا نہیں. دماغ جو ہے نا وزیر ہے, اس کا پلاننگ کرنا ہے. اس کا ہونے والی خواہش کو, ہونے والے حکم کو پورا ہونے یا نہ ہونے کے لیے تدابیر کرنا, یہ دماغ کا کام ہے. پلاننگ, منصوبہ بندی. اور اتنا گہرا, اتنا قریبی اور اتنا سریع تعلق ہے, تیز تعلق ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ دماغ ہی کر رہا ہے. تو سوچنا, غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, یہ دل کا ذکر ہے اصل میں. اور اگر دل کو اس میں مشغول کیا جائے, ہمیشہ رات دن اسی سوچ میں رہے آدمی, جس کو تعلیمات قادریہ کہتے ہیں, سلسلہ تعلیمات قادریہ, تو یہ علم کے اعتبار سے سلوک طے ہوتا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی خواطر پر کنٹرول کر سکتا ہے. سارے فساد کی جڑ جو ہے نا ہمارے خواطر ہیں. خواطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر ارادے کے جو واردات باتوں کی ہوتی رہتی ہیں. خطرے سے ذکر ہے, ذکر سے فکر ہے, فکر سے ارادہ ہے. خطرہ کہتے ہیں وارد کو, آپ کے ارادے کے بغیر جو چیز دل پہ آئی وہ خطرہ ہے. خاطر قلب, غبار خاطر, علامہ اقبال. خاطر اسی وجہ سے دل کو بھی بولتے ہیں, چونکہ خطرے کی جگہ وہی ہوتا ہے. میرے خاطر میں یہ بات آئی. ایک خطرہ ڈر اور خوف کے معنی میں اور اندیشے کے معنی میں ہوتا ہے, وہ معنی میں نہیں بولی جا رہی یہاں پہ بات. خطرہ دل پر آنے والا خطاب, دل پر اترنے والا وارد. وارد میں نے اترنے والا, واردات قلبی ہے نا, میرے واردات قلبی ہیں, اس وجہ سے شاعری کر رہا ہوں. دل پہ یہ باتیں اتری. دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے تعارف خانے میں, واردات آ رہے ہیں. ہم تو وہ شاعر سب سے زیادہ وہیں کرتے بول کے سنا شاعری, کیونکہ اس میں شیطانی خلل زیادہ رہتا ہے. الشعراء یتبعون الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہمون. مزہ اس کی ہے کہ اس میں خیالات کی پرواز ہے, مبالغے کی پرواز ہے, تخیل ہے, سوچنا ہے, اڑانا ہے دماغ کو. وہ ایک لغو فضول حرکت ہے نا. وہ ایک شاعری ہوتی ہے دین کی, اور ایک شاعری ہوتی ہے دنیا کی. دنیا کی شاعری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, دین کی شاعری اچھی چیز ہوتی ہے. تو جو خواطر ہوتے ہیں ان سے ذکر پیدا ہوتا ہے، یاد پیدا ہوتی ہے کسی چیز کی، دھیان پیدا ہوتا ہے، اور اس دھیان سے پھر سوچ مشغول ہوتی ہے، فکر مشغول ہوتی ہے اس دھیان میں، اس فکر سے پھر ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس ارادے سے پھر عمل وجود میں آتا ہے. تو جو اللہم اجعل کیا ہے وہ وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، میرے دل کے وساوس کو آپ کا ذکر اور آپ کا ڈر بنا دیجیے، یعنی مجھے وسوسے اور خیالات بھی آپ کے ذکر اور آپ کے ڈر کی شکل میں ہی آیا کرے تو جنجالی نہ رہے کچھ. حدیث شریف ایک مرتبہ میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ ایسا یہ جو تسلسل ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ارادہ ہوتا، ارادے سے پہلے فکر ہوتی، فکر کے بعد اس سے پہلے ذکر ہوتا، ذکر سے پہلے خاطر ہوتا، تو ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور وہ بات سمجھ میں آ گئی. گاؤں میں ہم نے بہت سے مشاہدے اس کے کیے ہیں، گاؤں ہی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو گھروں میں رہنے والی چڑیاں ہوتی ہیں نا، جب ان کو انڈے دینے ہوتے ہیں، بچے نکالنے ہوتے ہیں، تو یہ ایک پلاننگ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اڑتے 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 کہیں گھس جائیں گے گھر میں، بالکل کبھی گھر میں اندر کے حصے میں، ادھر کے حصے میں، ادھر کے حصے میں، ایک دم گھس کے نکل جائیں گے. لیکن جس جگہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں یہ بات ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ٹھکانہ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ بار بار اس جگہ آتا جاتا، چھڑا چھڑی جو ہیں وہ بار بار اس جگہ چکر کاٹتے ہیں، اور بالآخر وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہاں گھونسلہ بن سکتا ہے. پھر وہ تین کے کاڑیاں لا کے، یہ وہ کچرا کوڑا جو کچھ ان کے پاس گھر بنانے کا سسٹم ہوتا ہے، وہ لا کے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی سیم یہی قصہ ہوتا ہے. خواطر بھرے ہوئے ہیں کائنات میں، وہ ادھر ادھر گھومتے گھماتے ہمارے دل پہ بھی گھس جاتے ہیں. اس کے بعد اچانک اس کو ایک خیال آتا ہے کہ ارے یہ جگہ ہے، بول کے خانہ خالدہ دیومی گرت آنا جانا شروع کر دیتا. اسی آنے جانے کا نام ذکر ہے اصل میں. اس بار بار کی آمد رفت کے بعد میں طبیعت ادھر متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا نام فکر ہے. طبیعت کے اس کی طرح متوجہ ہونے کے بعد میں آدمی کا ارادہ متردد غیر متردد رہتا ہے. متردد ارادہ جب اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن تردد میں ابھی ہوتا ہے، تو تردد میں ہم ہوتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، کروں نہ کو کروں. پھر اس کے بعد میں طبیعت راجح ہو جاتی ہے، رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ عزم ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ دماغ جو ہے نا پلاننگ دیتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز چاہیے ہی تو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو ایم ایس بھیج دینا پڑے گا، کچھ لکھ کے کرنا پڑے گا، فون ڈائل کرنا پڑے گا، فون کا پتہ اٹھانا پڑے گا، فون نمبر معلوم کرنا پڑے گا، ادھر جانا پڑے گا، گھر کے چکر کاٹنا پڑے گا، کچھ بھی جو بھی ہے بارہ قصہ، اس کے بعد کی کہانی جو بھی ہے. تو خاطر سے ذکر ہے، ذکر سے فکر ہے، فکر سے ہم ہیں، ہم سے عزم ہے، عزم سے عزم اور ارادہ ایک ہی ہوتا ہے. بعض لوگ عزم اور نیت میں فرق کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے ہیں. جو مقرون بالعمل ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں سر. عمل نیت مقترن بالعمل ہوتی ہے. تمنا جو ہے اس ہم کا نام ہے جو مقترن بالعمل نہیں ہوتی. خواہش ہے کسی چیز کی لیکن عمل سے جوڑ میں پیدا ہو رہا ہے، تو ابھی خواہش کے درجے میں ہی ہے وہ چیز. عمل کے ساتھ میں جوڑ پیدا کر دیا گیا ہے اس کا، تو پھر آدمی نیت کر چکا ہے اس کا. سفر کرنے کو سوچے ہوئے تو شریعت آپ کے سوچ لینے پہ آپ کے مسافر ہونے کا حکم نہیں لگاتی. طے کر لیے ہیں تو بھی آپ کے مسافر ہونے کا حکم نہیں لگاتی. ٹکٹ خرید لیے ہیں تو بھی آپ کے مسافر ہونے کا حکم نہیں لگاتی. چلنا شروع کر دیا تو مسافر ہونے کا حکم لگاتی ہے. نیت مقترن بالعمل ہو تو وہ معتبر ہے. تو سلسلہ قادریہ میں یہ بات ہے جس کے ہم لوگ سب فرزند ہیں, اس سلسلے میں منسلک ہیں مرد بھی عورتیں بھی, غلبہ ہے حضرت والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ میں سلسلہ قادریہ کو, اس میں سلوک علمی ہے. بڑا عجیب ہے, ابھی ہمارے پاس جو جوڑ ہوئے کافی سلسلے کے بیانات ہوئے, ہر دو مہینے میں تین مہینے میں ایک مہینے میں سلسلے کا کہیں نہ کہیں جوڑ ہوتا ہے. سلسلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں منتصبین ہیں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ, بیانات ہوتے ہیں پہلے سلسلہ میں جو مجازین ہیں, زیادہ تر تو صاحبزادگان صوفی صاحب کے جو بیٹے ہیں تقریباً سبھی خلفاء ہیں, تو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بیانات کرتے ہیں, ان کے دوسرے خلفاء بھی بیانات کرتے ہیں. جو بڑے بڑے خلفاء تھے ان کا تو انتقال ہو گیا, جو حضرت کی صحبت میں بہت رہے بہت استفادہ کیا وہ سب وصال کر گئے. اس سلوک علمی میں جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ ربط الخلق مع الخالق, ربط الخالق مع الخلق, دونوں چیزیں. خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ میں ربط کیا ہے, مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ میں تعلق کی نوعیت کیا ہے, اس پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. مخلوق آئی کہاں سے, مخلوق کا قیام کیسا ہے, مخلوق کی تربیت کا نظام کیا ہے. اچھا ان لوگوں کے پاس جب لفظ مخلوق بولتے ہیں نا تو پورا سرکل ایک ساتھ مراد ہوتا ہے. مخلوق بول کے راستے میں جانے والے آنے والے ایسا نہیں, عرش سے لے کے فرش تک, سماوات سے لے کے ارض تک, جتنا معصوم اللہ ہے وہ مخلوق ہے, وہ پورا ایک ہی ساتھ بولتے والا لفظ بولو. مخلوقات کے اندر پہلے عقول اور ارواح ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں مجردات ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد میں مادیات ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں بصائت ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں جن کو عناصر کہتے ہیں بصائت, پھر ان کے بعد موالد ہوتے ہیں. مخلوق بول کے یہ سب ایک ساتھ مراد لیتے ہیں. موالد کہتے ہیں آگ پانی مٹی ہوا سے بننے والی چیزوں کو, موالد کہہ دیتے ہیں. پیدائشی نظام چلتا ہے ان میں, مادیات میں پیدائشی نظام چلتا ہے. اب یہ جو ہے پورے چار عناصر سے مل کے بھی بنتے ہیں, بعض دو عناصر سے مل کے بنتے ہیں, تو ان چار عناصروں میں سے دو سے جو ملتے ہیں نا تو الگ الگ ملتے ہیں, آگ اور مٹی, پانی اور ہوا, آگ اور ہوا, مٹی اور پانی, ایسا سمجھ رہے, پانی اور آگ, تو ان سے الگ الگ مخلوقات ہیں. تو موالد جو ہے نا پورے چاروں کے مرکبات بھی ہوتے ہیں اور چاروں سے ہٹ کے جزوی مرکبات بھی ہوتے ہیں. اب جیسے دھواں ہے, دھوئیں میں چاروں چیزیں نہیں ہوتی, اسی لیے تو وہ دھواں ہے. آگ پانی مٹی ہوا چار چیزیں نہیں ہوتے, اس میں چار چیزوں سے مرکب ہو کے جمادات نباتات حیوانات ہوتے ہیں. عناصر اربا سے چاروں آگ پانی مٹی ہوا کے جو چار خزانے ہیں ان سے مل کر جو چیز بنتی ہے اس میں جمادات نباتات حیوانات. جمادات پتھروں کی قیلین کی چیزیں جتنی بھی ہیں جمادات کہلاتی ہیں, پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, مٹی ہے, پہاڑوں کے اندر زمین کے اندر پائی جانے والی معدنیات ہیں. اب اس میں سارے معادن آ گئے, سونے, چاندی, پتل, تانبا, لوہا, یہ وہ, المونیم, الا بلا, جتنی دھاتیں پائی جاتی ہیں وہ سب جمادات میں آتی ہیں. نباتات میں درختوں کا نظام, بڑے بڑے درخت, باغ, پھول, پودے, بیلیں, معروشات وغیرہ, معروشات بولتے ہیں ان کو, جتنی بیلیں ہوتی ہیں ان کو معروشات کہتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں. پھر پودوں کے اندر چھوٹے الگ ہوتے ہیں, بڑے الگ ہوتے ہیں. تو نباتات کا جو پورا نظام ہے وہ بھی انہی عناصر سے آتا ہے. پھر حیوانات میں پھر بری الگ ہیں, بحری الگ ہیں, سبا الگ ہیں, انعام الگ, چوپائے الگ ہیں, طیور الگ ہیں. طیور میں سبا درندوں کو کہتے ہیں, شکاری الگ ہیں, غیر شکاری الگ ہیں, انہیں حیوانات میں بیتبار اس اعتبار سے دیکھا جائے متحرک بالارادہ، اس میں پھر انسان بھی آتا ہے. البتہ پھر اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بعض ایسی خاص چیزیں ہیں جو پچھلی تینوں قسموں میں نہیں پائی جاتی. نطق ہے، تعقل ہے، فکر ہے، یہ ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا، یہ انسان ہے. اسی لیے نباتات، جمادات، حیوانات، بعض لوگ حیوانات بول کے خاموش ہو جاتے ہیں، بعض لوگ حیوانات کے بعد انسان بولتے ہیں، اس کو ایک مستقل الگ قسم شمار کرتے ہیں. جنات کو اس میں شامل نہیں کرتے، بادلوں کو شامل نہیں کرتے، بجلی کو شامل نہیں کرتے، برق وغیرہ جو ہوتی ہے نا، ان چیزوں کو شامل نہیں کرتے ان عناصر کے اندر، کیونکہ یہ چاروں سے مل کے نہیں بنتی، وہ چیزیں تھوڑے تھوڑے سے ادھورے ادھورے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی قسم الگ ہو جاتی ہے. ان کو موالید کہتے ہیں، ان سے اوپر عناصر ہوتے ہیں، الگ الگ چار چیزیں. آگ کا خزانہ پورا پھیلا ہوا کائنات میں، مٹی کا خزانہ، پانی کا خزانہ، ہوا کا خزانہ، یہ عناصر ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں مادی ہیں، تو ان سے بنی ہوئی چیزیں تو مادی رہیں گی رہیں گی کیسا بھی، تو یہ بسائط کہلاتے ہیں. بسیط کہتے ہیں وہ جو ایک ہی ہے بس، مرکب بولے تو جو دو سے مل رہے ہیں. ان سے اوپر مجردات ہوتے ہیں، مجردات جن کے پاس مادہ نہیں ہوتا، مجردہ نہیں مادہ، مادے سے جو خالی ہیں. مجردات کی بے حساب قسمیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی قسمیں انہوں نے مجردات کی بنائی ہوئی. موٹی موٹی چیزیں جن کو بہت مرتبہ بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، روحیں ہیں، ملائک ہیں، عقلیں ہیں، عقول ہیں، ارواح ہیں، ملائک ہیں، یہ مخلوقات ہیں اللہ پاک کے. اللہ نے عقل کو پیدا کیا، روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ملک کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جنات کو البتہ مجردات میں شامل نہیں کرتے، جیسے ہوا لطیف ہے، مجرد ہے لیکن مادی چیز ہے لیکن ذرا لطیف ہے، تو جن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مادی ہوتا ہے لیکن ذرا لطیف ہوتا ہے. کیونکہ وخلق الجان من مارج من نار، آگ کی لپک سے جنات کو پیدا کیا. من مارج من نار، آگ کے لپک سے، آگ سے نہیں بن گئے وہ پورے، بلکہ آگ کے اندر جو بھڑک اور شعلہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس میں تھوڑا سا دھواں ہوتا ہے، اس لپک میں ہلکا سا دخان کی آمیزش ہوتی ہے، دھوئے کی آمیزش ہوتی ہے، اسی لیے جنات میں تھوڑا سا دھواں پنا پایا جاتا ہے یا ہوا پنا پایا جاتا ہے. ان کی بہت سی قسمیں ہیں جنات کی، کئی کئی چیزوں سے بنتے ہیں وہ. اور آج کل جو ہے نا وہ دھواں کو پکڑ بھی رہے ہیں تھوڑا بہت، ویسے نہیں دکھتے لیکن اگر آپ فوٹو لیے تو ایک دم اس میں آ جاتی پرچھائی. فوٹو چونکہ حیدرآباد لطیف چیز کو بھی کھینچ لیتی ہے، تو وہ کھینچ رہی ہے، وہ جن کو لے رہی ہے. جن اگر ہو تو فوٹو میں آ جا رہا ہو، کوئی چیز کوئی سایہ علیحدہ محسوس ہو جا رہا، بلکہ بازی تو شکلیں وکلیں بھی آ جا رہے ہیں بعض مرتبہ. تو ان مجردات کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اور کیا کیا ہیں مجردات. تو چاہے مادیات تو پھر اس میں علویات اور سفلیات، اوپر کے اور نیچے کے، زمین سے متعلق ہیں یا آسمانوں سے متعلق ہیں، کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، کواکب ہیں، ثوابت ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ پوری مخلوق ہے. اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا ملا کے ایک جسم ہے یہ. انہوں نے کہا کہ شخص واحد ہے یہ، اور شاہ اسماعیل شہید کا بیان ہے، ایسا ویسا بھی نہیں، کوئی جاہل مولوی بول دیا تھا نہیں، غیر عالم آدمی، ایک جاہل صوفیانہ کوئی کلام ہے، ویسی بات نہیں ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید، اور دوسرے بزرگوں نے بھی فرمایا، میں شاہ اسماعیل شہید کا نام اسی لے رہا ہوں کہ اسماعیل شہید خود ایک سند ہے اہل حق کے نزدیک. حضرت شاہ اسماعیل شہید خود ایک حجت ہے، حجت الاسلام ہے. اسماعیل شہید نے ایک بات بولی تو وہ دلیل ہے، سمجھ لو. بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات ملا کے ایک آدمی ہے. یہ آدمی کا لفظ میں بول رہا ہوں، سمجھ میں آنا، بلکہ انہوں نے شخص واحد کہا. اصل میں مشخص شخص جو ہے نا وہ تعین کا نام ہے. افراد کو شخص اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں اپنے طور پر دوسروں سے ممتاز ہو کے متعین ہو رہا ہے نا. تو وہ آدمی نہیں ہے وہ، مگر ایک شخص ہے وہ پورا، کیونکہ اس شخص کے اندر آدمی ایک حصہ ہے اس کا، حیوانات ایک حصہ ہیں اس کے، دوسرے موالد ایک حصہ ہیں اس کے، پھر عناصر ایک حصہ ہیں اس کے، پھر مجردات ایک حصہ ہیں اس کے، پوری کائنات جو ہے وہ ایک شخص ہے وہ. مخلوق مخلوق میں مخلوقات 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 کا ایک سلسلہ ہے. جیسے ہم ایک شخص ہیں، ہمارے اندر بے شمار ہیں، لامحدود، مطلب لامحدود نہیں، بئی مانا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لامحدود، لامحدود اصطلاحی نہیں، لامحدود عرفی. اب خون کے ایک ایک ڈراپ میں کتنے خلیے، پانی کے ایک ایک قطرے میں کتنے جرسوم میں پائے جاتے ہیں، کتنے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، کیڑے پائے جاتے ہیں، ایک ایک قطرے میں، کہیں 40 ملین، کہیں 35 ملین، ارے 40 ملین 35 ملین ایسا دکھ رہا ہے جیسے، اور ایک ایک ڈراپ میں. اب یہ کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے، پھر اس میں پورے نہروں کا نظام ہے، پھر اس میں پہاڑوں کا نظام ہے، پھر اس میں زمین کا نظام ہے، پھر اس میں گھاس پھوس کا نظام ہے، نباتات کا نظام ہے، جمادات کا نظام ہے، حیوانات کا نظام ہے، اشجار کا نظام ہے، احجار کا نظام ہے، اور روح کا نظام ہے، اور اسی لیے اس میں آسمانوں کا اور عرش کرسی کا نظام بھی ہے، لوح محفوظ کا نظام بھی ہے. دماغ کیا ہے؟ لوح محفوظ کی تو کاپی ہے، کھول کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں، مغصوب ہے. پورا آسمانوں کا نظام بھی ہے، زمین کا نظام بھی ہے. جیسے یہ ایک شخص ہے، اس کے اندر پوری کائنات سمیٹی ہوئی ہے، اس میں جتنا رگوں کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ندیوں نالوں کا اور نہروں کا نظام ہے. لیکس ہیں، بڑی لیکس ہیں، چھوٹی لیکس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مختلف قسم کے کونوں پہ ہڈیاں جو اونچی ابری ہوئی ہیں، گھٹنے کی ہڈی، تخنے کی ہڈی، کونے کی ہڈی، یہ ہڈی، یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں بہت سے، پہاڑوں کا نظام ہے. حیوانات کا تو کچھ حد و حساب ہی نہیں ہے، برجوں کا نظام ہے، فلاں فلاں، مطلب یہ کان، ناک اور آنکھ، سماوی، اسی لیے پھر سر سے، سر کا جو حصہ ہے نا، اس کا تعلق آسمان سے زیادہ، سماوی نظام کی مشابہت بہت ہے اس میں. تو جیسے ہمارا، ہم جو شخص ہیں ایک، ہمارے اندر ایک پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، تو اس پوری کائنات کو مل کر ہم ایک ہیں، ایسے یہ پوری کائنات مل کر بھی ایک ہے. اسی وجہ سے ذات خلق بول دیتے ہو گیا لوگ، مخلوق کی ذات، ما سوى اللہ ذات خلق، مخلوق کی ذات. اب وہ مخلوق کے اندر مخلوقات بہت ہیں، اس میں بہت زیادہ تکثر پایا جاتا ہے، کثرت پائی جاتی ہے. اس پوری کی پوری مخلوق میں، اوپر سے لے کے نیچے تک، فرش سے لے کے عرش تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فوق سے فوق، تحت سے تحت، یہ پوری کی پوری مخلوق معلوم الہی ہے. مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے. معلوم کا مطلب اللہ پاک کے علم میں ہے. ورنہ کہاں سے آئی وہ؟ اور اللہ کے علم میں کہاں سے آئی؟ تو اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کی صفت ہے، صفت کہیں سے آتی نہیں، وہیں سے چلے جاتے ہیں انہیں، چونکہ صفت ذات سے کبھی الگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ صفت سے کبھی خالی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی وقت خود نعوذ باللہ من ذلک جہالت کا بھی آیا تھا، جاہل ہونے کا؟ کوئی علم آنے کے بعد انہوں علیم ہے نا، وہ علم کے ساتھ علیم ہے نا، وہ اپنی معلومات کے ساتھ علیم ہے. اگر علم کے آنے کا کوئی ٹائم مقرر کریں کہ کب وہ علم میں آئی اللہ پاک کی چیزیں، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ جاہل رہتے ہیں. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کیا رہتے؟ جاہل رہتے. اور جاہل رہنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ جاہل تو عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے سبحان ہے، تو اس سے تو بدرجہ والا سبحان ہے. اس لیے اللہ پاک اپنی صفت علم کے ساتھ پہلے سے ہیں، صفت جب سے اللہ کی ذات ہے، جب سے اللہ کی صفات ہیں، ان صفتوں میں علم کی صفت ہے، اور اس علم کی صفت کے اندر معلومات ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، جانتے ہیں. اللہ کس کو جانتے ہیں؟ ان کی معلومات کو جانتے ہیں، جو ان کے اندر معلومات ہیں، وہ جو معلومات ہیں پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر ایک کی الگ الگ تفصیلی امتیاز کے ساتھ ہیں، تبھی تو وہ معلومات ہوئے گئے، تو ایک ہی معلوم رہتا تھا. جتنی کائنات میں چیزیں ہیں ہوں گی وہ سب معلومات ہیں اللہ پاک کے، ان کے پاس پہلے سے ہیں. تو اب انہوں نے اپنے معلومات کو مخلوقات کیسے بنایا، کیونکہ مخلوق کے پاس تو مخلوق کا کچھ نہیں ہے، وہ تو خود اللہ میاں کے علم کے اندر کی چیز ہے. آسمان ہو کہ زمین ہو، انسان ہو کہ جانور ہو، کچھ بھی ہو، یہ کہاں تھے؟ اللہ پاک کے علم میں تھے. اور ابھی بھی کہاں ہیں؟ اللہ پاک کے علم میں. علم نکل کے باہر آتا کیا؟ انجینئر جب ڈیزائن بناتا ہے دماغ میں، فون کا ڈیزائن ہے ایک، یہ جتنے کارپینٹر ہیں یہ لوگ کرسی کا، ڈیسک کا، اس کا اس کا بناتے، تو انہیں لکڑی لے کے ایک سانچا تو ظاہر میں تیار کرتا انہیں، سمجھ آ رہا نا؟ لیکن وہ کرسی تو اس کے دماغ میں جیسی کی ویسی ہے نا کہ انہیں نکل کے باہر آ گئی. کیا انہیں کرسی بناتے جو انہیں ادھر سے خالی ہو گیا کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ الان کما کان، اب بھی ایسے ہی ہیں مخلوقات جیسے تھی پہلے. یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، الان کما کان، ایسے ہی ہے، ان کے علم میں سے کوئی چیز باہر نہیں گئی. تو ایک درجہ تھوڑا سا اس کو بڑے لیول پہ پکڑنے کا ہے، جس کی طرف میرا ذہن جا رہا تھا سنانے کا، مگر وہ میں نہیں سناؤں گا، چونکہ وہ ذرا اس کو بہت مرتبہ سننا پڑتا بار بار دھیرے دھیرے سے لائن سے، تو جب ذہن اس کو کیچ کرتا ہے. ایک ذرا سا چھوٹے لیول سے ہے، لیکن یہ بھی بڑے لیول کے چھ سلسلے کے علوم سارے کے سارے بڑے لیول کے، بہت گہرے علوم ہیں، بڑا دماغ چاہیے، انتہائی کانسنٹریشن، بڑی یکسوئی کے ساتھ، مراقبوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، روح کی تیزی کے ساتھ، جب آدمی توجہ کرتا ہے، صرف ہمت کرتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا پکڑ میں آتی چیزوں. تو اب اپنے کو جو غور کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا، جو اللہ پاک کی معلومات ہیں. خلق جو ہے خاص مطلب ہے اس کا، پیدا کرنا بنانے کو نہیں بولتے، کیونکہ بنانے کے لیے پیدا کرنا لازم نہیں ہوتا. اب کرسی بناتے نا تو کرسی پیدا کرے گا، اس کو پیدا کرنا کیوں نہیں بولتے؟ ٹیبل بناتے نا تو اس کو پیدا کرنا کیوں نہیں بولتے؟ اس کو اس لیے نہیں بولتے پیدا کرنا کہ اس کا میٹیریل ہے باہر، اس کو کاٹ چھاٹ کر کے جوڑ رہا ہوں اپنے ذہن کے نقشے کے موافق، اس کو پیدائش اس لیے نہیں بولتے. کوئی بھی نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھے کچھ بھی نہیں تھا، تو نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، سورج، ستارے، نہ کہکشائیں، نہ دریا، پہاڑ، بادل، ہوا، انسان، نباتات، جمادات، حیوانات، بسائط، عناصر، مجردات، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کو بدیع کہتے ہیں، نہیں تھا سو اس کو ہے کرنا بغیر میٹیریل کے، اس کو بدیع کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض، مبدع اور فاطر کے لفظ ہیں اس کے لیے. پھر ان کو خلق سے بھی تعبیر کرتے ہیں، خلق ایک مفہوم ہے خاص. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ پنا کبھی حاصل نہیں ہوتا، خلق کو، خلق کبھی، خلق مخلوق کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، وہ ڈیپینڈ رہتی ہے، مخلوقیت میں ڈیپینڈ پنا ہے. اس ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے خالق کو اپنے مخلوق کی مخلوقیت باقی رکھنے کے لیے قیوم ہونا پڑتا ہے. اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے اور قیوم ہے. تو مخلوق اپنے خالق کے ساتھ قائم ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. پوری مخلوق نے مخلوق میں کی ہر چیز. اب اپنے اندر ایک مخلوق تھوڑی ہے، کوئی کروڑ کروڑ مخلوقات ہیں ہمارے اندر خالی. ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارا کان، ہمارا سر، ہمارا سینہ، ظاہری آرگنس، باہری باطنی آرگنس، کھال ہے، خون ہے، گوشت ہے، پوست ہے، ہڈی ہے، رگ ہے، پٹے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، کلیجا ہے، گردہ ہے، دل ہے، پھیپڑا ہے، پتا ہے، یہ ہے، وہ ہے. پوری دنیا بھر کی ایک ایک مہری کائنات ہے پوری بھری ہوئی. پھر اس کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے، پھر اس کا ایک اول ہے، پھر اس کا ایک آخر ہے. تو یہ ہے سلسلہ غور و فکر کا. اب ایسا سوچتے رہنا ایک چیز کے لیے، اب یہ ہے تکیہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اس کو بنا کے، کیونکہ یہ نشانی چھ قرآن پاک میں ہے کہ یہ نشانی ہے، حدیث میں ہے کہ یہ نشانی ہے، پوری عالم عالم پورا نشانی ہے، عالم کو عالم بولتے ہیں اس لیے کہ وہ نشانی ہے. تو وہ ہے کس کی یاد کرنے کے لیے؟ اللہ کی یاد. اس کو ذریعہ بنانا اللہ کی یاد کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، ربوبیت کو، خلق کو، ان کی مصوریت کو، سب چیزوں، ان کے علم کو، ان کی حکمت کو سوچنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے ڈیپتھ میں جب جاتے ہیں نا تو بڑی عجیب عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کی گہرائی میں بڑی عجیب کیفیت ہے. عادت الگ ہو گئی، حقیقت الگ ہے. ہم لوگوں کو عادت الگ ہو گئی، حقیقت الگ ہے. عادت الگ ہے، حقیقت الگ ہے، کیا مطلب معلوم؟ اپن جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں. میں اجمیری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، عارف کو دیکھ رہا ہوں، عبد المعیز کو دیکھ رہا ہوں، نظام کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا نام اس کا، فہد کو دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوں. حالانکہ میں پہلے دیکھ کے یہی حکم لگا لیتا ہوں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ان کو ہمیشہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ دکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. میں پہلے گوشت کو دیکھتا ہوں، مٹی سے، آگ سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، غلوں کی شکل میں، غلوں سے پھر غذا کی شکل میں، غذا سے خون کی شکل میں، خون سے گوشت کی شکل میں ایک چیز نمودار ہوئی، جس کی کھال ہے، جس کے بال ہیں، جس کا گوشت ہے، جس کا پوست ہے، جس کی ہڈی ہے، جس کی رگ ہے. ہم خالی گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتے پہلے. یہی وجہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو اپن کاٹتے پھرتے نہیں کبھی بھی. جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں، اور ہمارے ساتھ جتنی چیزیں ہیں اس وقت، فرش ہے، لائٹیں ہیں، تکیے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ سب چیزیں، یہ سب کی سب مفہومات ہیں خاص. ان کی ماہیتیں جو ہے نا، ان جو ان کی حقیقتیں ہیں، ان کا تعلق سمجھ سے ہے، اپنے تعین سے ہے، باہر سے نہیں ہے. اب مثلا اعزاز صاحب ہیں، یہ کوئی ختم کرنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی چیز رہتی خالی. ان کو کاٹیں گے نا تو گوشت کٹے گا، انہوں تھوڑی کٹیں گے. آپ یہ اس کو کاٹیں گے تو پلاسٹک کٹے گی، باٹل کٹنے کی چیز نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ جو باٹل ہے، اگر آپ اس کو ایسا کاٹ دیے، دو ٹکڑے کر دیے، تو کس کو دو ٹکڑے کرے آپ؟ ایک پلاسٹک کو دو ٹکڑے کرے آپ، جو کسی بھی شیپ میں ہو سکتا تھا، اس شیپ میں ہے. باٹل جس کا مفہوم ہے، وہ کبھی کٹنے والی ٹوٹنے والی چیز ہوتی نہیں. وہ کبھی ماہیتیں ٹوٹتی پھوٹتی نہیں کبھی بھی. الخلق معقول، محی الدین ابن عربی کا ملفوظ ہے یہ. خلق پوری کی پوری معقول ہے، سمجھی جانے والی ہے. والخلق معقول، خلق معقول ہے. تو عادت الگ ہو گئی، حقیقت الگ ہے. حقیقت کچھ اور دیکھتے ہیں ہم، پھر اس حقیقت سے ایک امتیاز نمایاں ہوتا ہے، اس امتیاز کا نام اپن اس امتیاز کا درد ادراک کر لینے کی وجہ سے ہم ہمیشہ اس امتیاز کے ساتھ دیکھ کے حکم لگا دیتے ہیں، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جو بہت سے غذاؤں کے مجموعے سے جو بہت سا گوشت الگ الگ شکلوں میں تیار ہو گیا، ہم اس کے افراد دیکھ رہے ہیں. پھر وہ گوشت بھی جو ہم گوشت کی شکل میں دیکھتے ہیں نا، وہ گوشت نہیں ہوتا، انہیں بہت سی چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے گوشت دکھ رہا ہے. آپ اس کو الگ کر دیے تو پھر وہ ترکاریوں میں، روٹیوں میں، وہ اس میں، اس میں دالوں میں، اس میں، اس میں بڑھ جاتا ہے. پھر وہ بھی جو الگ دکھتا ہے وہ الگ، وہ اس شکل میں دکھ رہا ہے اپنے کو، وہ نہیں ہوتا. وہ اس کے اور پیچھے گئے تو پھر وہ زمین کے اندر کی شکل میں ہے، اس کے اور پیچھے گئے تو پھر انہیں بالکل بقائد کی شکل میں آ جاتا، آگ آگ میں چلے جاتی، پانی پانی میں چلے جاتا، مٹی مٹی میں چلے جاتی، ہوا ہوا میں چلے جاتی. اس سے آگے گئے تو مجردات میں ہو، مجردات سے پھر مادیات پیدا ہوتے ہیں. تو ایسا پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے جانے کے بعد میں حقیقت کا درک ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کیا رہا ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ایک ہیں، عادت حکم لگانے کے اعتبار سے ہماری ذہنی ایسا بن گیا ہے کثرت ممارست سے، بار بار کے تجربے سے، بار بار بولنے سے، بار بار سوچنے سے، دھیان ایک طرف کرنے کی وجہ سے، اور جو چیز اصل ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ، اس کو کبھی ہم دیکھتے نہیں، یعنی اس کو اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، غفلت ہو جاتی ہے. تو جیسے اس میں غفلت ہوتی ہے، ایسے ہی اس سے آگے مخلوق کے اندر جو ہے، مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق پہلے دکھتی چ نہیں. مخلوق کو کوئی دکھاتا ہے تو وہ دکھتی ہے، کوئی چیز مخلوق کو ظاہر کر رہی ہے. وہ کیا چیز ہے جو مخلوق کو دکھا رہی ہے؟ وہ اصل چیز. تو یہ صوفیہ مشق کر کے پیچھے جاتے جاتے صحیح ترتیب پہ آتے، پھر عادت چھوڑ کے. اب وہ عادت چھوڑ کے یہ عادت بنانے والی بات ہے نا بھائی. تو وہ عادت چھوڑ کے، چونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور نور کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کر رہا ہے، ظاہر لعینی ہی مظہر لغیرہ، اپنی ذات سے ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو ظاہر فرما کر اپنی معلومات کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنی معلومات کو اپنے نور سے ظاہر کر رہے ہیں پوری مخلوقات کے اندر. تو تھوڑا آپ خلق کے مطلب کو تھوڑا پکڑتے ہیں، ہلکا سا. اچھا ٹچ بتاؤ نکالی، چونکہ ابھی بہت اندر بہت ہے ابھی. وہ ارے خلق بولے تو یہ ہے، بولے پیدا کرنا بولے تو ایسا ہے. حق تعالیٰ کا نور باہر آئے بعد ہی مخلوق دکھ سکتی ہے، ورنہ دکھ ہی نہیں سکتی. اسی لیے پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے نور میں ہی جگمگا رہی ہے. وجہ اللہ کے نور میں آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. امام اسماعیل شہید کا ملفوظ ہے، وجہ اللہ کے نور میں، اللہ کی چہرے انور، اللہ کے ذات مبارک کے نور میں پوری مخلوقات جگمگ جگمگ کر رہی ہیں، آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. اور نور سے مراد روشنی نہیں ہوتی، روشنی نور کا، روشنی بھی نور سے ظاہر ہے اور اندھیرا بھی نور سے ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رات کو بھی ظاہر کیا ہے، اپنے نور سے دن کو بھی ظاہر کیا ہے. اللہ نے اپنے نور سے انوارات ظاہر کیے ہیں، اپنے نور سے ظلمات ظاہر کیے ہیں. وجعل الظلمات والنور، اظہار جس میں پایا جائے وہ ہے، جس چیز سے ظاہر ہو رہی چیز وہ نور ہوتا ہے. اس لیے پوری کی پوری مخلوقات میں اس کا جو اظہار ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک سے ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے بڑے ہیں. اسی لیے یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے. کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہے، تاکہ تم اس خالق کو پہچان سکو کہ وہ کیسا ہے، چونکہ وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ معرفت ہے. اسی لیے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس لیے اس کی عظمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی انجینئری، اس کی ڈاکٹری. کتنا بڑا انجینئر ہے، سارے انجینئروں کو دماغ اسی نے دیا ہے، خود اس کی ہر بات میں کتنی انجینئری ہے، کیسی ڈیزائننگ ہے، کیسی ترتیب ہے، بس حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت ہے. اللہ پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا آدمی ڈوبتا چلا جاتا ہے اس میں، اتنا پھر وہ اللہ پاک کھولتے بھی چلے جاتے ہیں. اور وہ یکسوئی پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کے دھیان پر موقوف ہے، اللہ کی محبوبیت پر موقوف ہے، اللہ کے پسند کرنے پر موقوف ہے، کہ وہ بھی چاہنے لگے کہ یہ میرا ہے، میری طرف آ رہا ہے، کھولو اس پہ. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم کو ہم نے آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. ہم اس واسطے لے گئے تھے حضور کو معراج میں کہ کچھ دکھانا چاہ رہے تھے ہم، ہماری نشانیاں. جتنا محبوب ہے اتنی رات ہے، اتنی دکھاوا، اتنا دکھانا ہے. اتنے اپنے خزانوں سے واقفیت ہے، اتنے اپنی قدرت سے واقفیت ہے، اتنے اپنے علم سے واقفیت ہے. جو ان کا بنتا ہے اس کو پھر حصہ ملتا ہے. یہ ایک لائن ہے، اس کو کہتے سلوک علمی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ ہمارا سلوک سلوک علمی ہے، جس میں کام زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، دماغ لگانے کا ہے. اور زیادہ نہیں کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تہجد نہیں پڑھنا، اشراق نہیں پڑھنا، چاش نہیں پڑھنا، وابن نہیں پڑھنا، ذکر نہیں کرنا، وہ زیادہ شمار ہی نہیں ہوتا صوفیہ کے پاس. صوفیہ کے پاس یہ چیزیں زیادہ میں شمار نہیں ہوتی. زیادہ بولتے ہیں یہ سب کام کرنے کے بعد بھی ایک ایک ہزار رکعت پڑھنا، روزانہ ایک ایک قرآن شریف پڑھنا، ہزار ہزار رکعتیں پڑھنا، مسلسل روزے رکھنا، اس کو وہ لوگ جو ہے نا ایکسٹرا میں شمار کرتے ہیں. وہ نہیں ہے بولتے سلسلے قادریہ میں، سلوک علمی ہے. ورنہ بھائی تہجد تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ صبح اٹھتے سب سے پہلی سنت وہی ہے. آدمی کی آنکھ کھولے تو سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ تہجد ہے. پہلے دن کی پہلی سنت چھٹ گئی بولتے باقی کیا رہا؟ آدھا تو کھٹا نکل گیا، کھٹا نکل گیا وہیں. اسی لیے کم سے کم عشاء کے ساتھ چار رکعت پڑھ لیے تو ناقص قسم کا، نکما قسم کا، لیکن ایک سنت ادا کر لیا ہوں. سنت ہی سے پھر یہ نہیں کرا سنت چھوٹ گئی. اسی لیے اس کو فرض نہیں بنایا گیا، کیونکہ فرض بنایا تو پھر انہیں درجہ محبوبیت سے بالکل ہی گر جاتا ہے. پوری طرح نہیں گرنا بلکہ اس کو سنت بنا ہے، مگر گرتا تو ہے. انہیں پہلی سنت ہے وہ زندگی دنیا کی، آنکھ کھلنے کے بعد دوبارہ جینے کے بعد میں پہلے کام ہے وہ. تو نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سب کے بعد اصل یہ دماغ پورا اس میں رہنے کا ہے، ذکر کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، استغفار. تو اس میں جتنا آدمی ڈیپ میں جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اتنا علوم بھی کھلتے ہیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کے ساتھ میں یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان میں ربط. اور مخلوق بمانا پوری مخلوق، مخلوق بمانا میں، کتنا محتاج ہوں اللہ کا، کتنا ڈیپینڈ ہوں اللہ پر، کتنی مہربانی ہے اللہ کی میرے ساتھ، کتنی نوازشات ہیں ان کی، کتنے افضال اور انعامات ہیں ان کے، اور کیا دریا انہوں نے بہایا ہوا ہے میرے اوپر سخاوت کا، اور کیسی نعمتوں کے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے میرے اوپر. یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے بھوک میں، پیاس میں، فقر میں، تنگی میں، بیماریوں میں. دونوں ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اس وقت سے لٹا رہا ہے جس وقت سے کہ اس نے مخلوق کو شروع کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کا آنا اور دن کا جانا، دن کا آنا اور رات کا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سخاوت کو کم نہیں کرتا. اللہ تغیر دعا کیا ہے، وہ سحاء اللیل والنہار ہے نا، کم نہیں کرتا اس کو. واہ واہ انڈے لے جا رہے ہیں، انڈے لے جا رہے ہیں، کھول دیا ہے دہانا انہوں نے. یہ فیضان ہی فیضان نعمتوں. تو پھر جس بندگی کی دعوت دی جاتی ہے اس کے بعد، اتقوا ربکم اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس بندگی کے لیے ہمت اور جرات، ارادہ، آمادگی، پھر اس کے ساتھ چلنے کا نظام ہوتا ہے، اور یہ خود بھی ان کی طرف چلنا ہی ہوتا ہے، بندگی سے بھی چلنا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آمادگی آ جاتی ہے، پھر یہ سوچ اور فکر، یہ غور و فکر اور یہ سوچ تھوڑی دیر کی، ستر سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر اللہ پاک کی نشانی میں غور و فکر کرنا 70 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے، چونکہ اس سے جو ہے نا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، کائنات کو پھیلانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اسی لیے تو اتارے ہیں، اسی لیے تو بھیجا گیا ہے، چونکہ پھر وہ بندگی پہ لائے گی کیسا بھی وہ چیز، وہ معتبر وہی ہے جو لائے بندگی پہ، خالی سوچ کے بیٹھنا معتبر نہیں ہے، بقدر ہمت، بقدر طاقت، بقدر وسعت اس کو لے آئے، اس کو جھکا دے، وہ معتبر ہے۔ عشاں کی بات کی مجلس ہے نا، اس واسطے لمبی ہو جا رہی، تم لوگ بھی وہ زمانے کے بعد بیٹھے، نہ کرنا کیا ہے، چلیے خیر بس کرتے ہیں اسی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ہم سب پر، اور اپنی معرفت اور محبت عطا فرمائے، اور ان کی طرف چلنے کا جو ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا به، اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله أن تجعل قلوبنا في قلوبنا حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك، يا اللهم ارجع معنا وقبول فرمائيه، خير سنك وقبول فرمائيه، سبركة عطا فرمائيه، ہمارے فهموں کو کھول دیجئے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے، ہمارے دلوں کو کھول دیجئے، ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، اے مولا کریم آپ کی معرفت عطا فرما دیجئے، آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، آپ کا خوف عطا فرما دیجئے، یا اللہ آپ کی طرف چلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ بہترین تربیت ہماری عافیت کے ساتھ میں فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے، اپنی رضا والا ظاہر و باطن نصیب فرمائیے، فتنوں سے پوری حفاظت فرمائیے، ظاہری فتنوں سے بے حفاظت فرمائیے، باطنی فتنوں سے بے حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔